مورخہ 14 نومبر 1991 بمقام سالانہ اجتماع رائے ویڈ میں حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب بیان فرما رہے ہیں. بعد نماز مغرب کل بیان 3 گھنٹے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ہر انسان کی اللہ نے 4 منزلیں بنائی ہیں. ایک منزل ماں کے پیٹ کی ہے, اس کے اندر انسان کی ذات بنتی ہے. دوسری منزل دنیا کے پیٹ کی ہے, اس کے اندر انسان کو حکم ہوا کہ وہ اپنی صفات بنا دے پر خرابیوں سے بچے اور خوبیوں سے آراستہ ہو. تیسری منزل قبر کی ہے اور چوتھی منزل آخرت کی ہے. تین منزلیں اس سے جو انسان گزر جائے گا اور جو آخری منزل ہے وہ قیام گاہ ہے. وہاں پر جا کر انسان یا تو جنت میں قیام کرے گا یا جہنم میں رہے گا ہمیشہ کے لیے, کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ اللہ تعالی کی عدالت عالیہ کا دن ہے اور فیصلے کا دن ہے. دنیا میں بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے, لیکن اللہ پاک کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسانی اعمال پر ہوتے. ایمان اور اعمال والا انسان بنا تو اللہ کے فیصلے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کامیابی کے ہوتے ہیں, خوشگواری کے ہوتے ہیں, دلوں کے چین کے ہوتے ہیں, اطمینان کے ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلے محبتوں کے ہوتے ہیں, برکتوں کے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بگڑے ہوئے ستانے کے لیے آئیں تو ان ستانے والوں کو اچھی طرح پکڑ کرنے کے فیصلے ہوتے ہیں, تو دنیا کے اندر بھی اللہ کے فیصلے سے ہی ہو رہا ہے. لیکن دنیا کے اندر فیصلے فیصلوں سے بدلتے ہیں. بنی اسرائیل دل پر رہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کے باوجود ہے کہ وہ ملک شام کے رہنے والے تھے, لیکن پورے ملک مصر کو ان کے حوالے کر دیا اور مصر والے مرہون منت ان کے بنے کہ 7 سال کا قحط خوش اسلوبی کے ساتھ میں گزروا دیا ورنہ پورا مصر تباہ ہوتا. لیکن بعد میں جو ان کی نسلیں آئیں تو انہوں نے دین کا نام دے کر دنیا طلبی اور خود غرضی کے اندر مبتلا ہو گئے. لیبل تو رکھا دین کا اور نبیوں کی اولاد, لیکن اندر سے دنیا طلبی اور خود غرضی ہوئی ہو. لیکن پھر بھی اللہ کو مانتے تھے, نبیوں کو مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے. تو اللہ پاک نے فیصلہ کیا ان کی زندگیوں کے اجاڑنے کا اور ان کو سزا دینے کا. سزا دینے کے لیے جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اور اللہ کو مان کر پھر اللہ کی بات نہیں مانتا, کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے والی زندگی پر نہیں رہتا, تو اللہ پاک اسے اس دنیا کے اندر سزا دیتے ہیں. اور سزا دینے کے بہت سے ان کے طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے مجرموں کو چھوٹے مجرموں پر اللہ پاک مسلط کر دیتے ہیں. فرعون جو تھا بڑا مجرم تھا, خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اس کو مسلط کر دیا بنی اسرائیل پر جو چھوٹے مجرم تھے. اس لیے کہ اللہ رسول کو مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے, نبیوں کے اولاد تھے, لیکن کام ان کے ناشائستہ تھے. تو اللہ نے بڑے مجرم کو ان کے اوپر مسلط کیا. لیکن پھر جب انسانوں کے اندر بگاڑ آتا ہے تو اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں, کرم فرماتے ہیں, اور انسانوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے دعوت کے کام کو اللہ پاک چالو فرماتے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے. جب تک نبیوں کا آنا تھا اس وقت تک تو نبی آتے تھے اور دعوت کے کام کو کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا. دعوت انہوں نے بنی اسرائیل کو بھی دی جو چھوٹے مجرم تھے, اور دعوت انہوں نے فرعون کو بھی دی جو بڑا مجرم تھا. یہ جو چھوٹے مجرم تھے انہوں نے تو بات کو مان لیا اور ڈھنگ پر آ گئے, ایمان کی طاقت حاصل کرنے لگے اور نمازوں کا اہتمام کرنے لگے, نمازوں کو سیکھنے لگے, نمازوں میں اللہ کا دھیان جمانے لگے اور جو کچھ کہا گیا وہ کرنے لگے. پھر ان کو بھی سمجھایا, لیکن اس پر ملک اور مال کا نشہ چڑھا ہوا تھا. اور جس پر ملک اور مال کا اور دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بات کو جلدی مانا نہیں کرتا. تو فرعون نے بات نہیں مانی اور آخر تک نہیں مانی. تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو چمکا دے اور فرعون اور اس کے ماننے والے کو تباہ اور برباد کرے. اس فیصلے کے بعد بنی اسرائیل کے حوالے مصر ہو گیا اور فرعون کی ساری دھن دولت بنی اسرائیل کے حوالے ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اس زہریلے پھوڑے کا یعنی فرعون کا زبردست آپریشن ہوگا اور کاٹ کر اسے پھینک دیا جائے گا اور پھر اس کی ساری چیزیں تمہارے حوالے ہوگی اور پھر اللہ پاک دیکھیں گے تو کیا کرتے. پلنگ دورا کئی پتا مجھ بنی اسرائیل کے حوالے مصر ہو گیا. لیکن پھر اللہ کا دوسرا حکم آیا شام کی طرف جانے کا. جاؤ, شام کے لوگ بھی بہت بگڑے ہوئے ہیں, جا کر اب ان میں کام کرو. فرعون جو بگڑا ہوا تھا اس کو تو بہت سمجھایا, نہ مانا, پھر سمجھایا, پھر نہ مانا, آخر وہ غارت ہوا. اب جاؤ ان کے شام کے لوگوں کے پاس, وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں. تو چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, لیکن وہاں پر جا کر دیکھا کہ بڑے بھاری بھرکم لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں, پہلے انہوں گھٹ جائیں تو پھر ہم داخل ہوں, پہلے ہمارا عذر حل ہو جائے تو پھر ہم چلا دیں, پہلے عذروں کا حل ہو اس کے بعد پھر ہم چلا دیں. حالانکہ میرے محترم دوستوں, سارے نبیوں نے عذروں کے ساتھ اور رکاوٹوں کے ساتھ کام کیا ہے, صحابہ نے بھی رکاوٹوں کے اندر کام کیا ہے, اور جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ والے گزرے انہوں نے رکاوٹوں کے اندر ہی کام کیا. رکاوٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس رکاوٹ کے اندر جب آدمی کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں. ہر جگہ رکاوٹوں میں کام ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے رکاوٹ میں کام کیا, سارے نبیوں نے رکاوٹ میں کام کیا, ان کی قوموں نے بڑی زبردست رکاوٹ ڈالی اور پھر کام کیا. اور اصل سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالنے والا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے, وہ انسان کا اصلی دشمن ہے, وہ اپنے اعلی کار بناتا ہے, وہ اپنے اعلی کار اور اپنے چیلے اور چاتر ان کے ذریعے وہ کام دیتا ہے اور ان کے ذریعے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے. ناکہ بندی جو کرتا ہے وہ اپنے اعلی کار لوگوں سے کرتا ہے, اپنے چیلے چاٹوں کے ذریعے کرتا ہے, اصل شیطان ہوتا ہے. تو اگر اصل فائٹنگ اور جنگ اگر شیطان سے کی جائے اور شیطان کے داؤ کمزور پڑ جائے تو پھر یہ اعلی کار جتنے بھی اچھلے اور کودے آخری انجام کے اندر یا تو وہ ہدایت پر آئیں گے یا وہ سرمنی ہوں گے اور یا وہ غارت ہوں گے. تین راستے ہیں ہے باطل کے لیے. جب حق وجود کے اندر آ جائے اور شیطان کے چکمے کارگر نہ ہو تو پھر ان کے اعلی کار جتنے بھی ہوں گے جو ناکہ بندی کرتے ہیں فرعون کی طرح اور قارون حامان کی طرح, تو اللہ پاک ان کی ناکہ بندی کو انجام کے اندر توڑ دیتا ہے اور پھر جن کا کام چلنے کی صورت پیدا ہوتی ہے اور حق وجود کے اندر آتا ہے تو باطل والے یا تو حق پر آ جاتے ہیں اور باطل والے یا سرزنگو ہو جاتے ہیں یا باطل والے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تین راستے ہیں اہل باطل کے, یا تو حق پر آنا یا سرزنگو ہونا یا ان کے پیروں کا غرق ہونا. حق پر آ گئے باطل والے جیسے حضرت خالد ابن ولید, جیسے حضرت عمرو ابن عاص اور جیسے حضرت نحشی, جیسے ابو جہل کے بیٹا حضرت اکرمہ, ابو جہل کے بھائی حضرت حارث ابن ہشام, ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور معتب, یہ سارے کے سارے حق پر آ گئے اور بازی باطل والے سر بھی کیوں ہو جاتے ہیں. جو ہے بنی نظران کا وقت سمجھ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر مباہلہ کیا اور قصبہ قصبی کی تو جتنے کی طرف سے ہم آئے ہیں وفد بن کر ان سب کے اوپر مباہلہ آئے گا. تو سر بھی کیوں ہو گئے, انہوں نے کہا ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں سالانہ, لیکن مباہلہ کرنے کو تیار نہیں. حتائی ہو تو جزیا تعینیا تھی مہو سا گرون, تو اہل باطل سرنگو ہو گئے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو سر بلند تم رہو گے. بجال کلمت الذین کفروا السفلا وکلمت اللہ ہی الاولیاء واللہ عزیز حکیم. اللہ کا بول بالا اور دوسروں کے بول جو ہے وہ نیچے. اور تیسری بات, اگر وہ ہر گرمی پر آئے اہل باطل تو اللہ پاک اپنی طاقت کا مظاہرہ فرما کر انہیں غرق کر دے. تو میرے محترم دوستو, دنیا کے اندر تو جب انہوں نے یہ بات کہی بنی اسرائیل نے کہ ادھر انت و ربو کا فقاتلا انا ہنا قائدون, آپ تشریف لے جائیے اور آپ کا پروردگار جائے اور جا کر کر دیجیے, یہاں کرنا ہے تو کر دیجیے, ہم تو یہیں بیٹھے. پر واپس ہو گئے تو حکم خدا کا چھوٹا, تو فیصلہ اللہ کا بدلا, تو تھوڑی مسافت 40 سال کے اندر پوری نہیں کر سکے, جہاں تک کہ ان کے اولاد بھی ہوں گے اور وہ جو مر گئے اسی میدان تیر میں اور اولاد آئی وہ بڑی ہوئی اور انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور انہوں نے پھر کام کیا اور جو اللہ کا وعدہ تھا اس کے پورا ہونے میں 40 سال دیر ہو گئی, کیونکہ اس وعدے کی جو شرط تھی ان بڑوں نے پوری نہیں کی, ان کے اولاد نے پوری کی. شرط پوری ہو گئی, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا, 40 سال دیر ہو گئی. آج بھی میرے محترم دوستوں, پورے عالم کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مہربانی سے جماعتوں کی نقل و حرکت ہے. اگر ایک ملک کا فیصلہ ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا, لیکن فیصلہ عالمی پیمانے پر اللہ فرمائیں گے, کیونکہ وہ یہ زمانہ عالمی نبی کا زمانہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے تشریف نہیں لائے, ایک خاندان یا ایک گھرانے کے لیے یا ایک زبان والے کے لیے آپ تشریف نہیں لائے, آپ پورے عالم کے لیے تشریف لائے. تو فیصلہ بھی ہوگا تو عالمی پیمانے پر ہوگا, لیکن عالمی پیمانے پر فیصلے کے لیے جو اللہ کی شرط ہے وہ عالمی پیمانے پر پوری ہونی چاہیے. اس لیے ہم اور آپ یہ نیت کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور آپ کے والا درد, آپ کے والا ذکر اور انسانیت کا غم چاہے مسجد وار جماعت ہو لیکن ذکر پورے عالم کا ہو, قیامت تک کے آنے والے زمانوں کا ہو, ذہن کے اندر ہی ہو. کیونکہ ہم رب العالمین کے بندے, ہم رحمت للعالمین کی امت میں, اور قرآن پاک ان ہوا اللہ ذکر للعالمین پورے عالم کے لیے نصیحت ہے. اور یہ بات تو ذہن میں لانی چاہیے کہ پورے عالم میں کیسے یہ کام ہوگا اور ہدایت پورے عالم میں کیسے پھیلے گی اور ہر کرنے والا دائی کیسے بنے گا اور پھر اس کی زندگی کے بدلنے پر پورا عالم کس طرح بدلے گا. یہ بات اگر کرنے والے ہم اور آپ ہوتے تو مشکل, لیکن کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ بڑے قادر ہیں. اللہ کی قدرت کمال والی, اللہ کا علم کمال والا, اللہ کی حکمت کمال والی اور اللہ کی ہر لائن کمال والی. انسان ہر لائن میں کمزور, اللہ ہر لائن میں کمال والے. انسان کو جتنا دکھائی دیتا ہے وہ تھوڑا اور اللہ کو جو دکھائی دیتا ہے وہ پورا. انسان کو جتنا دکھائی دیتا ہے وہ بہت تھوڑا اور جتنا دکھائی دیتا ہے اس کے بعد جو سمجھ میں آتا ہے وہ اس سے بھی تھوڑا, اور جتنا انسان کی سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد جو انسان کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے وہ اس سے بھی تھوڑا, اور انسان جب قدم اٹھاتا ہے تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اس سے بھی تھوڑا. تو انسان کا معاملہ تو تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا, اور موت آئی تو وہ تھوڑا بھی ہو. اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کو, اللہ کا دیکھنا کمال والا. آسمانوں کے اوپر کی بھی اللہ دیکھتے ہیں, زمین کے نیچے کی بھی دیکھتے ہیں اور درمیان کی بھی دیکھتے ہیں. کالے پتھر پر کالی چونٹی ساتویں زمین پر اگر چل رہی ہو تو اسے بھی دیکھتے ہیں اور اس کے چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں اور اس کو روزی بھی اللہ پہنچاتے ہیں. بڑے قادر مطلق اللہ اور بڑے دیکھنے والے اللہ. اللہ کا دیکھنے کمال والا, اللہ کی جانکاری اور علم اس کا کمال والا, پھر اللہ یہ قدرت جو ہے وہ کمال والی, اور پھر قدرت حمایت میں جس کی آ گئی فرما بردار کے, تو اس کی نعمتیں بھی بڑی کمال والی, نعمتوں کے خزانے بھی بڑے کمال والے. اور اللہ کی قدرت جس کے خلاف ہو گئی تو پھر تکلیفوں کے خزانے یہ بھی کمال والے. تو ہر لائن اللہ کی کمال والی ہے, لیکن یہ اللہ دکھائی نہیں دیتے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. یہ آنکھ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی اور اللہ سب کو دیکھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک جب آپ دکھائی نہیں دیتے تو پھر ہم آپ کو کیسے پہچانے؟ ہر چیز دیکھ کر پہچانی جاتی ہے تو آپ کو دیکھے بغیر کیسے پہچانے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا دے کہ میری قدرت کی نشانیاں اور میرے خزانوں کی نشانیاں تم کو دکھائی دیں, اس کو دیکھو اور میرے کو پہچانو, نشانیوں کو دیکھو اور میرے کو پہچانو. مجھ کو تو پہچانے بغیر دے گئے, لیکن میری پہچان کے لیے میں تم کو میری قدرت کی نشانیاں اور میرے خزانوں کی نشانیاں میں دنیا کے اندر تمہیں دکھاؤں گا. تو جس نے نشانیوں کو دیکھا اور اللہ کو پہچانا, نبیوں کی بات کو سنا اللہ کو پہچانا, آسمانی وحی کو سمجھا اور اللہ کو پہچانا, اور پھر اللہ کے کہنے کے مطابق چلا, تو اس کے لیے فیصلے اس دنیا کے اندر آئیں گے امن اور امان کے, پریشانیوں کے دور ہونے کے. ہر آدمی پریشانی بتاتا ہے, یہ پریشانی اللہ کے فیصلوں سے آتی ہے اور اللہ کے فیصلوں سے پریشانی دور ہوگی. اور اللہ کے فیصلے پریشانیوں کے دور کرنے کے اس وقت ہوں گے جب آدمی دیندار ہو جائے, اور دیندار بننے کے لیے وشیش پر ایمانیات کی لائن پر چلنا ہوگا, ایمانیات کی لائن مضبوط کرنی ہوگی, عبادات کی لائن مضبوط کرنی ہوگی, اور اپنی معاشرت اور اپنے معاملات کو نبوی طریقے پر لانا ہوگا. معاشرت اور معاملات کے اندر دو باتوں کا خیال کرنا پڑے گا, ایک تو عدل اور انصاف کا, دوسرے احسان اور اخلاق کا. معاشرت اور معاملات کے اندر کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کے ناحق کی طرف داری نہ ہو, چاہے معاملہ جس سے ہے یا رہن سہن جس کے ساتھ ہے, وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, دوست ہو یا دشمن ہو, جس کا حق ہوگا وہ ادا کیا جائے, ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی, جھوٹ نہیں بولا جائے گا, دھوکہ نہ دے دے, غبن نہ کرے, خیانت نہ کرے, ملاوٹ نہ کرے, چاہے خریدار مسلمان ہو یا غیر مسلم, یہ عدل اور انصاف ہے. اور احسان اور اخلاق یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, جیسے نبیوں نے کی. جب ہم بھی ہمدردی کریں گے, اخلاق برتیں گے, تو لوگوں کے قلوب مائل ہوں گے. جب لوگوں کے قلوب مائل ہوں تو پھر ان کو اللہ سے جوڑنا آسان ہوگا, اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے پیدا کرنے کی کوشش کرنی آسان ہو. میرے محترم دوستوں, یہ ساری باتیں قابو میں آئیں گی جب, تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے امن اور امان کے ہوں. پھر دنیا دیکھیں گی کہ کیسی برکتیں ہوتی ہیں اور کیسا امن اور امان ہوتا ہے. تو بار خیر میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر تو اللہ کے فیصلے فیصلوں سے بدلتے ہیں, لیکن آخرت کے اندر کا جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل آخری فیصلہ ہوگا, اور وہ فیصلہ آخری جو ہو چکے گا تو وہ بدلے گا نہیں. اگر آخری فیصلہ یہ ہو گیا کہ میں تم سے راضی ہوں, تو پھر اللہ کبھی ناراض نہیں ہونے گی, اور اللہ کی رضا مندی کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے, اس مہمان خانے میں اللہ پاک داخل کریں گے. اور اگر آخری فیصلہ اللہ کا ہوا ناراض ہونے کا, کہ تم مغضوب علیہم کے راستے پر چلا, بالین والے راستوں پر چلا, تو راستہ بھی چل گیا اور تم نے میرے کو غصے میں کر دیا, تو اس بنا پر اب میرا غصے کی جو جگہ ہے وہ میرا قید خانہ جہنم ہے, اور اس کے اندر اب تو سزا بھگتتا رہے, وہ سزا بڑھتی ہی چلی جائے. جیسے اللہ بڑے ہیں ان کی سزا بھی بڑھے, اور اللہ جیسے بڑے ہیں تو ان کے انعامات بھی بڑھے. تو آخری فیصلہ اللہ کا عدالت عالیہ کے اندر قیامت کے دن جو ہوگا, بس وہ فیصلہ پھر بدلے گا, وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. لیکن میرے محترم دوستوں, وہ آخری فیصلہ جو قیامت کا اللہ پاک کریں گے, وہ موقوف ہے دنیا کی زندگی پر. دنیا کی زندگی اگر ایمان اور اعمال والی بنی, تو دنیا کے اندر امن و امان اور مرنے کے بعد جنت. اور اگر ایمان اور اعمال والی نہ بنی, بلکہ ایمان نکل گیا اور اعمال خراب ہو گئے, تو دنیا کے اندر بھی فتنہ اور فساد. کسی کی جان محفوظ نہیں, کسی کا مال محفوظ نہیں, کسی کے آبرو محفوظ نہیں, چاہے پبلک کے آدمی ہو اور چاہے پبلک کے چلانے والے عہدے دار ہو, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, کسی کی جان مال اور آبرو محفوظ نہیں رہتی. جب ایمان نکلتا چلا جائے اور اعمال خراب ہوتے چلے جائے اور ایمان کمزور ہوتا چلا جائے, تو دنیا کے اندر بھی پریشانیاں, اور مرنے کے بعد ہی اگر بغیر ایمان کے گیا اور آخری فیصلہ اللہ کا جہنم کا ہو گیا, تو ہمیشہ کے لیے آدمی جہنم میں رہے گا. تو میرے محترم دوستو, موت کا پل اس سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے, بھلا ہو یا برا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ پل پر تھے تو ہر ایک کو گزرنا ہے. لیکن وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, پورا پورا بھلے اور برے کا بدلہ وہ قیامت کے دن ملے گا, پورا پورا بدلہ. دنیا کے اندر جو بدلے ملتے ہیں وہ پورے نہیں ملتے, قیامت کے دن پورا بدلہ ملے گا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بس وہ کامیاب ہے, ایسا کہ وہ کامیابی کبھی ہٹے گی. اب رہی دنیا کی زندگی, بمل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. جیسے خواب کے اندر آدمی جو دیکھتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے. خواب میں آدمی نے بہت نعمتیں دیکھی لیکن اس کو جگہ پولیس والوں نے بارن دکھا کے ہتکڑیاں لگا کے مارتے بھی لے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ دیکھا تھا وہ دھوکہ تھا, خواب تھا. جاگنے پر حقیقت سامنے آئی. اسی طرح ایک آدمی خواب کے اندر بڑی تکلیفیں دیکھتا تھا, پریشان تھا, لیکن اس کو جگایا گھر والوں نے اور ناشتہ کرایا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ساری تکلیفیں وہ خواب کا دھوکہ تھا. لیکن میرے محترم دوست اور بزرگ, دھوکہ سمجھ میں آتا ہے جب حقیقت سامنے آئے. دھوکے کے زمانے میں دھوکہ نہیں سمجھتا آدمی. خواب کے اندر جو نعمتیں دیکھتا ہے تو اس کو دھوکہ نہیں سمجھتا. اگر گہری نیند ہو اسے نعمت نہیں سمجھتا ہے. اور خواب کے اندر اگر تکلیفیں ہیں تو اس کو بھی تکلیفیں ہی سمجھتا ہوں, دھوکہ نہیں سمجھتا ہوں اگر گہری نیند ہو. اس کے بعد جگایا تو حقیقت سامنے آ گئی تو دھوکہ کھل گیا. اسی طرح دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکہ ہے. جتنے دیندار ہیں وہ جتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں یہ ساری تکلیفیں ایسی دھوکہ ہیں جیسے خواب. اور موت کا جو دن آئے گا وہ جاگنے کا دن ہے. الناس نیامن ایزا ماتو انتدعو, لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے اس وقت ہی جاگیں گے. تو موت کے وقت میں حقیقت سامنے آئے گی. تو دیندار آدمی کے سامنے نعمتیں آنی شروع ہو گئی موت کے وقت میں. فرشتے خوشخبریاں لے کر آنے شروع ہو گئے. فرشتوں نے سلام کرنا شروع کیا, مبارکبادیاں دینی شروع کر دی. تب اس کی سمجھ میں آ گئی کہ دین کے واسطے جتنی میں نے تکلیفیں اٹھائی تھیں اور جو میں فجر کی نماز دین چھوڑ کر گیا تھا اور جو میں عصر کی نماز خریدار کو چھوڑ کر گیا تھا اور میں روزے کے اندر کھانا پینا چھوڑا تھا اور میں نے زکات کے اب تک کما کمایا مال دوسروں پر لگایا تھا اور حج میں نے وطن چھوڑا تھا اور نبیوں کا آنا بند ہو چکا اور نبیوں والا کام جو امت کے حوالے ہو گیا تو نبیوں والے کام کے تقاضے پر اور انسانیت کے غم پر اور نبیوں والے غم پر جتنے دعوت کے تقاضے میرے سامنے آئے ان کو لے کر جب میں کھڑا ہوا تو نہ معلوم میرے کتنے تقاضے میرے کو چھوڑنے پڑے اور اس میں میرے کو جتنا مجاہدہ کرنا پڑا اور جتنی آزمائشوں کی بھٹی میں آنا پڑا یہ سارا کا سارا خواب والا دھوکہ تھا. موت کے وقت میں بات سامنے آ گئی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر وہ جمع رہے, جنہوں نے کہہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ جمے رہے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر برابر چلتے رہے, تو موت کے وقت میں فرشتے ان کو یوں کہیں گے کہ آگے کیا ہوگا قبر حشر میں ڈرو مت اور پیچھے جو چھوٹا اس کا غم مت کرو اور جو انسی جنت کی تم وعدے سنا کرتے تو اس کی خوشخبری لے دو. فابشروا بالجنة التي كنتم توعدون, اس کی خوشخبری لے لو. یہ تین باتیں فرمائیں گے اور فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ساتھی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا میں فرق اتنا سا دکھائی نہیں دیتے تھے پر آخرت کے اندر فرشتے دکھائی دیتے اور آگے بتائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جو تمہارا جی چاہے وہ جنت میں ملے گا, جو تمہاری زبان مانگے وہ جنت میں ملے گا اور وہ چیزیں بھی تمہیں ملیں گی جو تمہارے جی نے بھی نہیں چاہا, تمہاری زبان نے بھی نہیں مانگا. لیکن چونکہ تم اللہ پاک کے مہمان ہو تو مہمانوں کو نئی نئی قسم کی نعمتیں ویرائٹیاں دی جاتی ہیں. تو اللہ فرماتے کہ تم میرے مہمان ہو تو پھر تمہیں مہمانداری تمہاری ہوگی, تو ایسی نعمتیں ملیں گی مالا عینن رات بلا اردن سمیت بلا خطر اعلیٰ قلب بشر, جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, جس کو کسی کام نے سنا نہیں اور جس کا دل میں خیال بھی نہیں گزرا, ایسی ایسی نعمتیں لا کے اللہ پاک جنت سے مرحمت فرمائیں گے. تو میرے محترم دوستوں سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کے اندر کی 70 زندگی میں جتنی تکلیفیں ہم نے دین کے لیے اٹھائیں وہ خواب کی طرح دھوکا تھی اور حقیقت ہمارے سامنے آ گئی. اس کے بالمقابل جو آدمی بے دین ہے, دنیا دار ہے, وہ دنیا کے اندر صرف دنیا کو سامنے رکھ کر چلتا ہے, اللہ کا حکم پورا ہوا یا ٹوٹا یہ کچھ نہیں سوچا اس نے. میں دنیا بناؤں گا تو میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی اسے کوئی فکر دے, تو وہ تو بڑے مزے کے اندر دنیا میں آزاد رہا, خوب مال بھی کمایا, مکانات بھی بنائے, سواریاں بھی حاصل کی, بہت آرام کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی, جیتا ہی بڑے اور بڑے مزے لیتا رہا. لیکن جب موت آئی تو موت کے وقت میں فرشتوں نے پٹائی شروع کر دی, تو کہیں اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. کیا حال ہوگا تیرا جب فرشتے تیری پٹائی کریں گے, قبر کے اوپر بھی اور چہروں کے اوپر بھی جب ماریں گے, تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں جتنے میں نے مزے اڑائے یہ سارا کا سارا دھوکا تھا خواب کی طرف, اب موت کے وقت میں جو میری پٹائی ہو رہی ہے یہ حقیقت ہے جاگنے کی طرح. تو اللہ پاک دنیا کی زندگی کو بتاتے ہیں کہ یہ دھوکے کی زندگی, اور اللہ پاک موت کو بتاتے ہیں کہ یہ حقیقت والی زندگی. فمن حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. اور وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, موت کی سکرات حقیقت کو لائی, موت کی سکرات حقیقت کو لائی, تو حقیقت سامنے آئی تو دھوکا کھلا. لیکن میرے محترم دوستو ایک بات تو سمجھو, موت پر حقیقت سامنے آئی دھوکا کھلا کھلا, لیکن آج کر کچھ نہیں سکتا. اب آدمی کچھ کر نہیں سکتا, اب آدمی دیندار بننا چاہے تو نہیں بن سکتا, آدمی نماز روزہ نہیں کر سکتا, آدمی ایمان بھی نہیں لا سکتا. آدمی چاہے گا کہ مجھے دنیا میں واپس لے جایا جائے تو میں کر کے آؤں گا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم تیرے کو دنیا میں واپس نہیں کریں گے. دنیا کے اندر جب تم نے سیدھی سڑک چھوڑی, مین لائن چھوڑی, شارع عام چھوڑی, صراط مستقیم کو تم نے چھوڑا اور تو گلیوں کے اندر گھس گیا, نو انٹری اور ون وے کی گلیوں کے اندر تو گھس گیا, تو تیرے کو ریورس کرانے کے لیے ہم نے جیسے کہ ون وے اور دو انٹری وے کو موٹر چلی جائے تو پولیس والے ڈنڈے بھی مارتے ہیں موٹر پر, سیٹی بھی بجاتے ہیں اور لال بتی بھی بتاتے ہیں اور لال جھنڈی بھی بتاتے ہیں, اور ریل اگر ہو تو سگنل کو اپ کر دیتے ہیں تو لائن کلیئر نہیں ہے بلکہ لائن ڈینجر ہے, لیکن آدمی پھر بھی چلتا رہا تو پھر اگلے پولیس والوں پر فون کر دیتے ہیں, اگلے بڑے پولیس والے جو ہوتے ہیں پھر وہ اس کے ٹائر کو فیل کر دیتے ہیں پستول مار کر اور اسے نکالتے ہیں, اس کی پٹائی شروع کرتے ہیں. تو یہ کہتے اب میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوں, وہ کہیں اب ہم تیرے کو انویسٹ ہی نہیں دیں گے. تو اسی طرح اللہ پاک جو ہے بڑی مہربانی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ون ڈے اور نو انٹری کے اندر دنیا میں داخل ہو جائے اور گلیوں کے اندر اپنی خواہشات کی گلیوں میں داخل ہو جائے, جی چاہیے اور من مانی خود غرضی اور دنیا طلبی کی گلیوں کے اندر جو آدمی داخل ہو جائے تو پھر اللہ پاک بھی اس کے لیے کہیں زلزلوں کے ڈنڈے, کہیں سیلابوں کے ڈنڈے, کہیں ہواؤں کے طوفان کی سیٹیاں, کہیں کس طریقے سے اللہ پاک چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں انسانوں کو تاکہ متوجہ ہو کر یہ ریورس کر لیں. زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سمندروں پر جتنا فتنہ اور فساد اور زمین کے اوپر جتنی پریشانیاں, یہ انسان کی بدعماریوں کی, تھوڑی سی بدعماریوں کی سزا جو ہے اس کا مزہ چکھائے. اور مسئلہ ہے کیا اس میں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ آدمی پلٹا جائے جائے, آدمی پلٹ جائے. تو یہ دنیا کے اندر کی بلائیں اور مصیبتیں انسان کو پلٹا کھلانے کے لیے, فلنذیقنہم العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. اللہ کہتے ہیں بڑی سزا جو موت پر آنے والی ہے اس سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹی سزا دیتے ہیں تاکہ آدمی پلٹا کھا جائے ریورس کر دے. بڑا زبردست اللہ پاک انتظام کرتے ہیں انسانوں کی ہدایت کا اس دنیا کے اندر, بڑا زبردست انتظام. یہ بدن جو گلی اور سرنے والا بدن ہے, لیکن اس بدن کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس زمین اور آسمان کے گودام میں کتنا بھر دیا اپنے خزانوں سے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اللہ پاک اس گودام کے اندر انسان کے گلنے سرنے والے بدن کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا کتنا بہترین انتظام کر دیا. تو وہ روح جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, کیا اس روح کی تربیت کا اللہ پاک نے اتنا زبردست انتظام کیا ہوگا؟ جب گلنے سرنے والے بدن کے انتظام کو خدا نے نہیں چھوڑا, ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے اور زمین آسمان کا گودام تیار کر دیا اور قیامت تک یہ گودام رہے گا, اور اس گودام کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے انسان کی بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اس کے لیے کروڑوں ریسرچ کے محکمے تحقیق کرتے رہتے ہیں اس گودام میں سے اور کیا نکالو, اور نکالتے رہتے ہیں محکمے, یہ سارے محکمے اللہ کے بھرے ہوئے گودام کے اندر. اس گودام کے اندر جو آتا ہے وہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے. بھائی آدمی نے تو آم کی گٹھلی ڈال دی, لیکن آم جو درختوں پر آیا وہ کہاں سے آیا؟ زمین کو چیروں اندر آم نہیں, ہوا کی لہروں میں آم نہیں, سورج کی کرنوں میں آم نہیں, اوپر سے کہیں آم آتا ہوا دکھائی نہیں دیا, لیکن اللہ نے اپنے قدرت رکھتے خزانوں سے آم درختوں پر لگا دیا. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے. کہاں آیا؟ زمین آسمانی کے گودام میں. کیسے آیا؟ اللہ پاک نے انسان کو تجربہ کرایا, چلے یوں کر یوں کر یوں کر. ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا, آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے, اور آسمان کی چھت اللہ پاک نے بنا دی, چاند سورج ستارے اللہ پاک نے بنا دیے, زمین اللہ پاک نے پہلے سے تیار کر دی. تانبے کی زمین اگر اللہ بناتے تو ہلکا لوہا کیسے داخل ہوتا؟ روئی بھی بناتے تو سب دھس جاتے, کیچڑ بھی بناتے تو پھسل جاتے, پانی بھی بناتے تو ڈوب جاتے. تو ایسی بہترین زمین اللہ پاک نے بنائی کہ سارے کام اس کے اندر سے ہوتے رہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ پاک نے انسان کے ختم ہونے والے اور گلنے سڑنے والے بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اتنا انتظام کیا, تو وہ روح کہ جس کی تربیت پر ہمیشہ کی نعمتیں ملے اور جس کے بگڑنے پر ہمیشہ کی تکلیفیں ملے, تو اس روح کی تربیت کے واسطے اللہ پاک نے کتنا زبردست انتظام کیا ہوگا. زبردست انتظام کیا, بے حد انتظام کیا. لیکن اللہ پاک اس انتظام کے بعد پھر انسان کو اختیار دیا کہ تو ہدایت کے اسباب اختیار کر اور چاہے تو دلالت اور گمراہی کے اسباب اختیار کر. ہدایت کے اسباب اختیار کرے گا تو تیرے کو ہدایت دوں گا, دلالت اور گمراہی کے اسباب اختیار کرے گا تو میں تیرے کو ایک دم سے گمراہ نہیں کروں گا, بلکہ اور ہدایت کے اسباب تیرے اوپر لاتا رہوں گا اور ہدایت کا انتظام کرتا رہوں گا, چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا ہو. لیکن اللہ پاک اس کی ہدایت کا پورا انتظام کرتے اور اللہ پاک اس کی ہدایت کا پورا سامان کرتے. دیکھیے فرعون کتنا بگڑا ہوا تھا, خدا کا دعویٰ کرتا تھا, مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ جتنی دنیا کے اندر بگڑے ہوئے اور خراب لوگ ہیں, بڑے ظلم کرتے ہیں اور بہت ہی پورے عالم کو ستاتے ہیں, لیکن اللہ پاک اس کے باوجود ان کی پکڑ ایک دم سے نہیں کرتے, بلکہ ان کو موقع دیتے ہیں کہ اب بھی سدھر جاؤ, اب بھی سدھر جاؤ. جب بگڑے ہوئے کو اللہ پاک اتنا انتظام ہدایت کا کرتے ہیں تو جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے واسطے کتنا انتظام خدا کی طرف سے ہے, بے حد انتظام ہے. غیر قدر دان اللہ کی ہدایت کے انتظام کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو ناقدرے ہوتے ہیں وہ اس کی ناقدری کرتے ہیں, پھر ناقدری والوں کو آخری میں پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے وہ رحمان اور رحیم سب پر ہے, اور پرورش اللہ سب کی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, یہ نہیں کہا کہ رب الصالحین یا رب المسلمین, مسلمان ہو یا کافر ہو, بھلا ہو یا برا ہو، بگڑا ہوا ہو یا بنا ہوا ہو، اللہ سب کے رو میں، سب کی کھیتیوں میں پانی برسائیں گے، باغوں میں پانی برسائیں گے، سورج سب کی کھیتیوں میں پٹائے گا، زمین کے اندر سے برابر سب کے لیے اناج ملے گا، بھلا آدمی ہو یا برا آدمی ہو، دکان پر بیٹھے گا تو روزی اس کو اللہ پاک دے دیں گے، ایسا نہیں کریں گے اللہ کے تم مسلمان نہیں تو تیرے کو روزی ملے گی، ایسا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ہے، سب کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں، آنکھ کان زبان ہاتھ پیر یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ اللہ نے بھلے کو بھی دے دی بروں کو بھی دے دی، سب کی ضرورتیں اللہ پاک پوری کر دے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کی کوئی غرض ہوتی ہے، مالدار آدمی مزدور کو پیسے دیتا ہے تو غرض ہوتی ہے کہ میرے مکان کو بنائے، مزدور جو مکان کے بنانے کے اندر جان توڑ محنت کرتا ہے اس کی غرض ہوتی ہے کہ میرے کو پیسے ملے، اگر بڑے عہدے دار چھوٹے عہدے داروں کو یا بڑی حکومتیں چھوٹی حکومتوں کو قرضہ دیتی ہے تو اس میں ان کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے بلکہ بہت بڑی غرض ہوتی ہے، تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے کی ضرورت کو بغیر غرض کے پوری کرے، اور اللہ پاک ایسے ہے کہ ان کی کسی سے کوئی غرض نہیں، اللہ جو ہے وہ غنی عن العالمین ہے، اللہ پاک جو ہے وہ سمجھ ہے، ساری دنیا کے انسان اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے بن جائے تو اللہ کی بڑائی میں ذرا سی بھی بہتری نہیں ہوتی، اور اگر سارے ابو جہل جیسے بن جائیں تو بھی اللہ کی بڑائی میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی، اللہ جو ہر حال میں بڑے ہیں اور ہر لائن میں اللہ بڑے ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، اللہ کو کسی کی کوئی غرض نہیں، اللہ بالکل بے غرض ہے، اللہ جانداروں کے بنانے میں منی کے قطروں کے محتاج نے، اور اللہ کھیتیوں کے اگانے میں زمینوں کے اندر محتاج نے، اللہ پاک ہر کام، اللہ پاک ایسے قادر مطلق ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں بغیر سب کچھ کے، اور سارا کا سارا سب کچھ بغیر خدا کے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ وہ ہے کہ جو سب کچھ کر سکتے ہیں بغیر سب کچھ کے، سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ بڑا قادر مطلق ہے، تو اللہ پاک جب ایسے غنی ہے سمجھ ہے ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں تو پھر یہ سب کی ضرورتوں کو کیوں پورا دیتے بغیر غرض کے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری مہربانی ہے الرحمن الرحیم، میں جو ضرورتیں پوری کرتا ہوں مہربانی کے طور پر، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، سب کی ضرورتیں میں مہربانی کے طور پر پوری کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو میری مہربانی اور نعمتوں کی قدردانی کرے گا تو میں ہمیشہ نعمتوں کے دروازے جنت سے کھولوں گا، اور جو کفرانی نعمت کرے گا، نہ قدری کرے گا اور نہ شکری کرے گا، اور مغضوب علیہ کے راستے پر چلے گا، دالین والے راستے پر چلے گا، اور اللہ کو غصے میں لانے والے کام کرے گا، تو پھر میں اس کے اوپر اتنا ناراض ہو جاؤں گا کہ ساری نعمتیں سلب کر کے اور ہمیشہ کی جہنم کے اندر میں داخل کروں گا، مالک یوم الدین، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، فائنل اور آخری فیصلہ، اللہ پاک ہم کو معلوم نہیں قیامت میں ہمارا کیا بنے گا، ہمیں تو یہ بتا دیں اس وقت ہم کیا کریں، تو اللہ نے بتا دیا یا کرا بدو یا کر سوئن، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ تو جو کہہ دے وہ ہم کر دیں، اس کے بعد ہم جو کہتے ہیں وہ تو کر دو، یہ بھیا کے رستے حیا علی الصلاہ کیا ہے، اللہ جو کہتے ہیں وہ ہم کر دیں، اور حیا علی الصلاہ کیا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ اللہ کر دے، ہم جو کہتے ہیں اور ہم جو دعا مانگیں، اگر آخرت کے بارے میں دعا مانگیں گے تو جو کچھ ہم مانگیں گے اللہ دے دے گا، اور اگر دنیا کے بارے میں ہم دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہمیں وہ دے گا جو ہماری مصلحت کے مناسب ہو، راستہ بڑا مضبوط راستہ ہے، دعا والا راستہ، نبیوں والا راستہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے استجب لکم، میرے سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہو، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالنے والی ایک چیز تو ہے حرام کا کھانا حرام کا کپڑا, اس سے دعا قبول نہیں ہوتی. دوسری چیز ہے کہ آدمی غفلت کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول نہیں ہوتی, دھیان جمع کر دعا مانگے. اور تیسری چیز ہے کہ آدمی دعوت کا کام چھوڑ دے تو دعا قبول نہیں ہوتی. ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھلی باتوں کو پھیلایا کرو, بری باتوں سے روکا کرو, کہیں وہ دن تم لوگوں پر نہ آ جائے کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو. تو ایک طرف کھانے کپڑا حلال کا بنانا, ایک طرف خوب جی لگا کے دعا مانگنا, اور ایک طرف دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا, اس کی عادت ڈالنے کے لیے یہ تین چلا اور سالانہ چلا اور مہینے کے تین دن, یہ تو صرف عادت ڈالنے کے لیے ہے. اصل تو دعوت کے کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے, اور اس سے گھبرانا نہیں کہ دعوت کے کام کو اگر ہم نے اپنا کام بنا دیا تو ہماری کاروباری لائن اور ہماری گھریلو لائن بالکل چھوٹ جائے یا بالکل ختم.